أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند در صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ کے جو سید الآیات کہلاتی ہے اور آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے، اور گزشتہ کئی برسوں سے ان مجالس اعضاء میں سرنامہ کلام کے طور پر اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. اس آیت کریمہ کا ایک فقرہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی روشنی میں اس مرتبہ ہمارا عنوان گفتگو یہ ہے کہ انسان کی معنویت قیادت حسینی کی روشنی میں دریافت کی جائے. مناسبتوں کا ذکر کر چکا ہوں. اس وقت کرۂ ارض پر جو حالات ہیں ان کے ریلیونس کے ساتھ، ان سے مربوط رکھتے ہوئے گفتگو کو یہ عنوان مقرر کیا گیا ہے. لیکن کسی بھی موضوع اور کسی بھی عنوان میں تہ در تہ اور شاخ در شاخ مباحث پائے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے اس فقرے میں جلال بارگاہ الہی کا تصور سامنے آتا ہے. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے؟ دلیل میں نے کہا اس سے پہلے فقرے میں موجود ہے. جب سب کچھ اسی کا ہے، زمین اس کی ہے، زمین والے اس کے ہیں، آسمان اس کے ہیں، آسمان والے اس کے ہیں، کسی کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے معبود ہیں، سب اس کے عبد ہیں، وہ سب کا معبود ہے. تو ممکن کیسے ہے کسی کے لیے کہ اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ مگر یہ کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہی اسے اذن عطا کیا ہو. خدا کی قسم، ایسے ہی رب کو تو سجدہ کرنے کے لیے دل جھکتا ہے، ایسا رب جو خود خلق فرماتا ہے، جو ہدایت فرماتا ہے، جو نیکیاں کرنے کی قوتیں عطا کرتا ہے، جو توفیقات اور صلاحیتوں سے سرفراز کرتا ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے رہنما بھیجتا ہے، اور جو جانتا ہے کہ ہم میں چونکہ کمزوری ہے، ہم سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، اس لیے ایک طرف مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، ایک طرف شفاعت کے وسیلے خلق کرتا ہے، طرف مغفرت کے وعدے ہیں، ایک طرف شفاعت کے وسیلے ہیں۔ جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ غور فرمائیں، ارے ہر روز نماز میں جو آپ تشہد پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد و تقبل شفاعته فی امته، اے پروردگار رحمتیں نازل فرما، ان کی نعتیں ہمارے سامنے بیان فرما، ان کی ثنا کر، ان کی ستائش کر، اور ان کی شفاعت امت کے حق میں قبول فرما۔ یہ دعا ہر نماز میں ہے۔ گناہگارو، کم سے کم نماز اس لیے پڑھو کہ اس میں شفاعت کی دعا موجود ہے۔ کس کی شفاعت؟ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بلند تر سن، حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں نور مصطفی کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جسے اس دنیا میں ہدایت کا منصب عطا کیا جائے گا، اسی کو تو اس دنیا میں شفاعت کا حق عطا کیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہدایت کا منصب کسی کے پاس ہو اور شفاعت کا حق کسی اور کو دے دیا جائے، یہ بات معقول نہیں ہے، یہ بات میزان عقل پر پوری اترتی نہیں ہے کہ ہدایت کا منصب کسی کو دیا جائے اور شفاعت کا حق کسی اور کو دیا جائے۔ اور ہدایت کا حق، ہدایت کا منصب، میں نے کل عرض کیا تھا، یعنی نبوت، حقیقت نبوت، جوہر نبوت منحصر ہے ذات محمدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منحصر ہے حقیقت محمدیہ میں، جسے آپ حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، حقیقت محمدیہ۔ اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ اشارتاً گفتگو ہوئی ہے، لیکن ابھی تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا ہوں، یہ 14-15 برس یا 16-17 برس گزر گئے اس ممبر پر، مگر ابھی تک حقیقت محمدیہ اور ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسی گفتگو ہونی چاہیے تھی، یا میں جیسی گفتگو کر سکتا تھا، ابھی تک کر نہیں سکا ہوں، اس لیے کہ وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ کل ایک سوال قائم کیا تھا اور پھر ہم نے بالکل استقرائی انداز سے، جا جیسے ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے میں نے جستجو کا سفر شروع کیا کہ اگر تمام مذہبی حوالوں سے ہم دستبردار ہو جائیں اور ہمارے سامنے صرف قرآن کریم ہو اور ہم قرآن کریم کی روشنی میں جستجو کریں کہ کوئی قدیم ترین مخلوق ہے یا نہیں، اور کوئی عظیم ترین مخلوق ہے یا نہیں، اور وہ ہے تو کون ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کون ہے کا جواب ایک لفظ میں ممکن نہیں ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کہیے گا انسان، میں کہوں گا نہیں آپ بشر ہیں. آپ کہیے گا میں بشر ہوں، میں کہوں گا نہیں آپ تو بنی آدم میں سے ہیں. دیکھیے نا، لفظ پرست نہ بنے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم الفاظ کو بھی بت بنا لیتے ہیں. لفظ پرست نہ بنے جب تک کسی لفظ کے لیے پابند نہ کیا جائے، اس وقت تک کسی لفظ کے پابند نہ بنے. مثلا اسم مبارک اللہ کے لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے، اسماء حسنہ کی ایک فہرست ہمیں دی گئی، ہم اس کے پابند ہیں، وہ اسماء توقیفی ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں. کلمہ مبارکہ لا الہ الا اللہ، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اسی مضمون کو، یہی مضمون یہی رہے، معنی یہی رہے، مگر عبارت بدل دیں، یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا. تو جہاں جہاں یہ کیفیتیں ہیں وہاں وہاں لفظوں کو بدلا نہیں جا سکتا. مثلا ایک جگہ اور ہمیں ملتی ہے کہ جہاں لفظ کے ہم پابند ہو سکتے ہیں، دنیا میں کسی کو کچھ بھی کہتے رہیے مگر ایک کلمہ ایسا ہے جو مشترک ہے تین شخصیتوں میں، ایک اللہ، دوسرے محمد رسول اللہ، اور تیسرے علی ولی اللہ. اللہ کے لیے بھی لفظ مولا ہے، محمد کے لیے بھی لفظ مولا ہے، علی کے لیے بھی لفظ مولا ہے. آپ لفظ مولا کسی کو خطاب کریں یا نہ کریں، ان تین ہستیوں کو، ہستی مطلق ذات حق سبحانہ و تعالی مولا ہے، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اور کون ہے مولا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کون ہے مولا؟ جسے اللہ کے حکم سے محمد نے میدان غدیر میں کجاووں کے منبر پر مخصوص انداز سے اعلان فرمایا، اور جس اعلان کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ اپنے کذاب ہونے کی سند پیش کرے. کوئی منکر نہیں ہو سکتا، انکار کے معنی ہے اعلان کہ ہم کذاب ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حضرت کا ایک خطبہ ہے جس خطبے کا کسی نے انکار نہیں کیا اور تمام حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، تعلم القرآن وأصدق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. تعلم القرآن، قرآن سیکھو، وأصدق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، اور رسول اللہ سے جب حدیث بیان کرو تو سچ بولو. حدیث بیان کرنے میں سچائی اختیار کرو. بہرحال کوئی منکر نہیں ہو سکتا کہ حضرت نے یہ فرمایا. تو لقب مولا یہ تین ہستیوں کے لیے تو معین ہے, مگر مجھے دو مصرے کسی کے یاد آ رہے ہیں. محرم ہے اور قیادت حسین بھی عنوان کا جز ہے, تو وہ دو مصرے یہ ہیں. دیکھیے لفظ مولا بطور خاص غدیر کے ممبر سے جڑا ہوا ہے, لیکن کہنے والے نے کہا کہ جس نے تیرے پیام کو سینچا ہے خون سے, جس نے تیرے پیام کو سینچا ہے خون سے, اے ممبر غدیر وہ مولا حسین ہے. جس نے تیرے پیام کو سینچا ہے خون سے, اے ممبر غدیر وہ مولا حسین ہے. اللہ مولا ہے, رسول اللہ مولا ہیں, علی بن ابی طالب امیر المومنین مولا ہیں, حسین شہید کربلا بھی مولا ہیں, حسن بھی مولا ہیں, سید زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ بھی ولایت کے اس درجے پہ فائز ہیں کہ ہم کہتے ہیں یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی. یہ مراتب, یہ منازل خصوصیت کے ساتھ خمسہ نجبا کے لیے, آل عبا کے لیے, اصحاب کسا کے لیے, یہ بھی ان مقامات کی تفسیر کے ضمن میں آئیں گے. جو میں عرض کر رہا تھا کہ کل سے جو سفر شروع ہوا ہے, کیا سفر شروع ہوا کہ ہم قرآن مجید سے پوچھیں کہ قدیم ترین شخصیتیں کون ہیں, قدیم ترین مخلوق کون ہے, اور عظیم ترین مخلوق کون ہے. ظاہر ہے کہ اس آیت پر مفسرین نے خوب خوب تبع آزمائیاں کی ہیں. یہ لفظ تبع آزمائی جو ہے یہ میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں, تفسیر میں تبع آزمائی. تفسیر کے باب میں تبع آزمائیاں کی ہیں. اب مثلاً یہی فقرہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ میں نے جسے سجدہ کرنے کا حکم دیا, اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, استکبرتا ام کنت من العالین, یا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے. دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عالین کچھ ہستیاں ہیں, کچھ وجودات ہیں جنہیں پروردگار نے شامل حکم سجدہ نہیں فرمایا ہے. عبارت سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے. ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا اور دوسرے مقامات سے استفادہ کر کے تفسیر کا کیا حق ادا کیا کہ عالی بھی دراصل اسے کہتے ہیں جو متکبر ہو, جو مغرور ہو. تو گویا پروردگار نے فرمایا ہے, ذرا اس تفسیر و اس ترجمانی کو دیکھیے گا کہ پروردگار نے فرمایا کیا تو نے میرا حکم سننے کے بعد تکبر کیا ابھی یا پہلے سے متکبرین میں سے ہے. یعنی گویا پہلے سے اگر متکبرین میں سے ہوتا تو کوئی گناہ نہ تھا, ابھی چونکہ تکبر کر لیا اس لیے گناہ ہو گیا. اور فرما رہے ہیں کیا کیا تبع آزمائیاں ہوئی ہیں. اسے تبع آزمائی نہ کریں کہیں گے تو کیا کہیں گے, کیا تو نے تکبر کیا ابھی یا پہلے ہی سے متکبرین میں سے ہے. بھئی اگر تکبر کیا ابھی تب تو گناہگار, اور اگر پہلے ہی سے متکبرین میں سے ہے تو گناہگار ہوگا یا نہیں. تکبر ایک مذموم شے ہے, تکبر ایک مذموم صفت ہے. گزشتہ برسوں میں بھی عرض کر چکا ہوں, کبریائی کی ردا صرف زیب دیتی ہے ذات حق سبحانہ و تعالی. اللہ ہے جس کے لیے ہم نعرہ بلند کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہے، کبریائی بس اسے زیبا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کبریائی زیبا نہیں، تکبر زیبا نہیں، خودی کا اظہار، انانیت کا اظہار، تکبر۔ اور تکبر کی تعریف یاد ہے، گزشتہ ہی برس کی ہے غالباً میں نے، تکبر کی اصل تعریف کیا ہے؟ تکبر کی تعریف اشارہ کر دوں تاکہ ذہن میں اگر کوئی چیز موجود ہو اور فراموشی کی نظر ہونے والی ہو تو یاد آ جائے۔ تکبر کی تعریف کچھ ملتی جلتی ہے حریت کی تعریف سے۔ وہ کیسے؟ حریت میں بھی حق اور باطل کا حوالہ آتا ہے، وہ تعریف جو میں نے پیش کی، اور تکبر میں بھی حق اور باطل کا حوالہ آتا ہے۔ حریت کیا ہے؟ حریت یہ ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہو، یہ قوت ہو، یہ استعداد ہو کہ وہ پوری جرأت کے ساتھ حق کو قبول کر سکے اور باطل کو رد کر سکے۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو باطل ٹھہراتا رہے اور باطل کو حق ٹھہراتا رہے، یہ ہے تکبر۔ ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے، یہ سب سن کے بھلا نہ دیا کیجیے۔ دیکھیے جب میں کبھی کبھی آپ کی واہ واہ کے خلاف احتجاج کرتا ہوں، ایسا بھی کوئی ہوگا؟ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، میں سامنے بیٹھا ہوں۔ ہمارا معاشرہ، پرانا، کئی برس پرانا جملہ ہے، ہمارا معاشرہ نری شاعری اور کھوکھلی خدابت میں ڈوب گیا۔ مزاج شاعرانہ ہے، فیصلے شاعرانہ ہے، انداز شاعرانہ ہے، زندگی بسر کرنے کا طریقہ شاعرانہ ہے، یا پھر خطیبانہ ہے، کھوکھلی خطابت، نہ استدلال نہ واقعیت۔ شاعری کو خطابت میں ڈھال دیا یا خطابت کو شاعری میں ڈھال دیا، نثر میں شاعری کر لی سمجھے کہ خطیب ہو گئے، دونوں کے سرحدیں الگ الگ ہیں۔ اور مقام ممبر، مجلس عزائے سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، یہ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، یہ کیا تفریح طبعہ کے لیے یا آسودگی ذوق کے لیے؟ ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے، احیاء امر دین کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ عزاداری کا اہتمام دین کو زندہ رکھنے کے لیے، حقائق دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے۔ ٹھیک ہے، حقیقتاً ایک مومن جب فضائل محمد و آل محمد سنتا ہے، تو اس پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، دل مسرور ہوتے ہیں، چہرے کھل جاتے ہیں، اور زبان سے بے اختیار اس خدا کے لیے تعریف نکلتی ہے، سبحان اللہ جس نے محمد جیسا نبی دیا، سبحان اللہ جس نے علی جیسا امام دیا، سبحان اللہ جس نے اہل بیت جیسے ہمیں رہبر اور ہادی دیے۔ یہ سبحان اللہ خدا کے لیے ہے، جسے آپ نے حق سمجھ رکھا ہے ذاکر و خطیب کا، سبحان اللہ کس کے لیے؟ اللہ کے، سبحان اللہ کیسا پاک ہے، منزہ ہے، کیسا عزیز ہے، کیسا عظیم ہے، کیسا شفیق ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا رب ہے، کہ جس نے ہمیں محمد سا نبی دیا، علی سا ولی دیا، حسین سا شفیع عطا کیا۔ تو ان کے فضائل سن کر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، چہرے کھل جاتے ہیں، زبان سے بے اختیار حمد و ثناء الہی جاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اسے رس نہ بنا لیں، اسے بھی آپ کی زبان سے سبحان اللہ بھی نکلے تو قربتاً اللہ، نہ کہ رسمن عادتاً، اور پھر ہر سخن موقع اور ہر نقطہ مقام دارت۔ کبھی صلوات پڑھنے کا مقام ہوتا ہے تو صلوات پڑھیے، کبھی سبحان اللہ کہنے کا مقام ہے سبحان اللہ کہیں، کبھی الحمدللہ کہنے کا مقام ہے الحمدللہ کہیں، کہیں واقعاً نعرہ بلند کرنے کی ضرورت ہے نعرہ بلند کیجیے، نعرہ بلند کرنے کے لیے گزارش نہیں کر رہا ہوں آپ سے۔ ہر چیز کا موقع ہو، ہر چیز کا موقع ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جذبات کا مکمل اظہار کر دینا وقت سے پہلے کبھی کبھی قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ وقت سے پہلے خوب نعرے لگائے، جوش کا اظہار ہو گیا، جذبے کا اظہار ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اب جہاں واقعاً قوت اور جوش اور جذبے کے اظہار کا مقام ہے وہاں تھک چکے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ضبط جذبات کبھی کبھی اپنی قوت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ جذبات کا اظہار وقت سے پہلے نہ کریں۔ اس کی بالکل ایک غیر متعلق سی مثال ہے مگر دے کر آگے بڑھوں کہ تاکہ ذہن سے ایک بات قریب آ جائے۔ کہتے نہیں ہیں کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، تو کیا نعوذ باللہ ہم آپ کے لیے سمجھیں کہ گرجتے ہیں برستے نہیں؟ یہ برسنا دوسرے سینس میں نہیں ہے، آپ کی آنکھیں برستی ہیں، خدا ان آنکھوں کو ہمیشہ نورانی رکھے، آپ کے جذبات کو ہمیشہ بالیدہ رکھے۔ یہ ماتمدار مجمع مہدی دوراں کا لشکر ہے، یہ مصرع یاد رکھیے گا۔ اپنی حیثیت پہچانیے، اپنی حقیقت کو جانیے، اپنی معنویت کو درک کیجیے اور دریافت کیجیے۔ یہ ماتمدار مجمع مہدی دوراں کا لشکر ہے، اسی لیے آج پوری دنیا مہدی کی بھی دشمن ہے، ان کے لشکر کی بھی دشمن ہے۔ آپ کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اسی لیے بجا ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ تنقید بھی کی جائے تاکہ اور جوہر نکھر کے سامنے آئے۔ ان کی ہم کیا تنقید کریں جن سے مایوس ہو چکے ہیں، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلہ کرے کوئی؟ آپ ہی سے گلہ ہے، آپ ہی سے شکوہ ہے، آپ ہی سے امید ہے، آپ ہی سے توقع ہے، آپ پر چشم امید مشیت لگی ہوئی ہے۔ آزاداران گرامی، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں، اپنے کو محفوظ رکھیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں اور اسے ایک قوت میں بدل دیں۔ قوت میں بدل دیں۔ بہرحال دھیرے دھیرے گفتگو آگے بھی بڑھتی رہے، پھر اس نقطے پہ واپس آ جاؤں کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں جستجو کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں عظیم ترین اور قدیم ترین مخلوقات ہیں یا نہیں ہیں، اور ہیں تو کون ہیں۔ اب آیت کی تفسیر جو دوسروں نے کی وہ کس طریقے سے کی، اور ہم کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں۔ مضمون آیت بظاہر یہ بتاتا ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے اے ابلیس، میرے حکم کی نافرمانی کر کے تو نے تکبر کیا، یا تو واقعاً ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو ہم نے شامل حکم سجدہ نہیں کیا ہے، وہ جو بلند ہیں، وہ جو عظیم ہیں، وہ جو پہلے سے ان کا رتبہ معین اور مشخص ہے، اور اس پر اس مضمون کی روایتیں بھی موجود ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی بزرگوار حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز خلق فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ یہ کس نے سوال کیا؟ جناب جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے کیا جواب دیا؟ اے جابر، اول ما خلق اللہ نور نبیک، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے. وہ تیرے نبی کا نور ہے، حضور کا جواب ہے. کسی کو اس حدیث میں شبہ ہو تو ہو، مجھے نہیں ہے، میں اس حدیث کے مضمون پر مکمل طور پر مطمئن ہوں. ان مقامات کو سمجھنے کے لیے اور حقیقت محمدیہ تک پہنچنے کے لیے کچھ اور علوم کا سہارا لینا ہوگا. یہ جو ہمارے بزرگ ترین صوفیہ اور عرفا نے، اہل توحید نے، اہل تحقیق نے جو مباحث بیان کیے ہیں اور جہاں وہ دقیق بحث آتی ہے، اب ذرا سا دقیق بحث آ گئی تو صبر سے کام لیجئے گا. یہ دقیق بحث کیا ہے؟ پوری توجہ رہے. میں پہلے آپ سے سوال کر لوں، فرض کیجئے کہ آپ کو کوئی مکان بنانا ہو، گھر بنانا ہے. یہ گھر سب سے پہلے کہاں بنتا ہے؟ زمین پر. یہیں فیل ہو گئے آپ. اب میں ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، جدید شعر ہے، کرب ہے، درد ہے. کہتے ہیں وہ جو فٹ پاتھ پہ آسودہ ہیں، وہ جو فٹ پاتھ پہ آسودہ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی گھر ہوتا ہے. یہ کبھی محسوس کیا ہے آپ نے؟ یہ فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والوں کا درد ہے آپ کے دل میں؟ ان کا کرب ہے؟ ان کے لیے دل سوزی ہے؟ صنعت کاروں، مزدوروں کا درد ہے تمہارے دل میں؟ وہ جو فٹ پاتھ پر آسودہ ہیں ان کے سینوں میں بھی، ان کے ذہنوں میں بھی گھر ہوتا ہے. گھر سب سے پہلے ذہن میں بنتا ہے. اس گھر کو بنانے کے لیے زمین فراہم کی جاتی ہے، پھر اس گھر کو بنانے کے لیے جو ذہن میں گھر ہوتا ہے ایک تصور ہوتا ہے اپنی فیملی کے تعلق سے، جتنی بڑی فیملی ہے، جو ضرورتیں ہیں اور جیسے انسان کے اہداف ہیں، مقاصد ہیں، جو خواب انسان نے پلکوں پہ سجائے ہوئے ہیں ان کے مطابق گھر کا ایک نقشہ بناتا ہے. یہ نقشہ بھی ابتدائی طور پر ذہن میں ہوتا ہے، پھر یہ نقشہ اگر خود ہنر مند ہے تو اپنے منہ قلم سے خود کاغذ پر یہ نقشہ اتارتا ہے، ورنہ کسی کا سہارا لیتا ہے جو اس فن میں ماہر ہو، یعنی گھر بنانے کے لیے بھی تقلید کرتا ہے. وہ جاتا ہے سول انجینئر کے پاس، آرکیٹیکٹ کے پاس، وہ کہتا ہے جناب یہ زمین ہے، یہ پلاٹ ہے، یہ اس کی لمبائی ہے، یہ چوڑائی ہے، یہ دو طرف سے کھلا ہوا ہے، ادھر سڑک ہے، ادھر سڑک ہے، یہ میری ضرورتیں، اتنے کمرے چاہیے، اتنے ایوان، اتنے دالان، یہ میری ضرورتیں، آپ نقشہ بنا دیجئے. اب اس وقت کوئی وائز ان سے جا کے کہے کہ بھئی گھر تمہارا، پیسہ تمہارا، زمین تمہاری، رہنا تمہیں، نقشہ ان سے کیوں بنوا رہے ہو؟ تو وہ یہی کہے گا نا کہ نقشہ ہم اس لیے بنوا رہے ہیں کہ انہوں نے اس فن میں کمال کا درجہ پایا ہے، انہوں نے اس فن میں اجتہاد کیا ہے، اس لیے ہم ان کی تقلید کرنے پہ مجبور ہیں، ورنہ اگر تقلید نہیں کی تو پیسہ بھی ضائع ہوگا، میٹیریل بھی ضائع ہوگا، گھر بنے گا اور منہدم ہو جائے گا۔ زمین بوس ہو جائے گا گھر، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی ساتھ ساتھ چلیے، دیکھیے بات کہاں سے چلی ہے اور کہاں سے گزرتی ہوئی کہاں پہنچے گی۔ تو گھر پہلے بنا ذہن میں، اس کے بعد وہ آیا لفظوں تک، اس کے بعد وہ آیا کاغذ تک، اور اس کے بعد پھر وہ منتقل ہوگا ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں، آرکیٹیکٹس کے ذہن سے نکل کے وہ جائے گا کانٹریکٹر کے ذہن میں، اس مزدور کے ذہن میں جو بنائے گا۔ تو دیکھیے کہاں کہاں منتقل ہو رہا ہے ایک نقشہ، اور کن کن ذرائع سے منتقل ہو رہا ہے نقشہ، توجہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کن کن وسائل سے، لوہا اور پتھر اور سیمنٹ، اور اس کے بعد پھر وہ زمین پر منتقل ہوگا اور پھر گھر بن کر تیار ہوگا۔ تو سفر دیکھا آپ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا، یہ ایک مثال ہے تقریب ذہن کے لیے، تقریب ذہن کے لیے کہ مراحل تخلیق کو آپ سمجھیں۔ بے شک حق سبحانہ وتعالی اس طرح سے سوچنے اور منصوبہ بندی کرنے کا محتاج نہیں ہے جس طرح انسان محتاج ہے، یعنی وہ اس کی شان یہ ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب وہ چاہتا ہے کہ کوئی شے وجود میں آ جائے تو بس چاہتا ہے اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ مگر شے وجود میں جب آتی ہے تو وہ یقیناً مراحل سے گزرتی ہے، شے وجود میں آتی ہے اسی کے ارادے سے، اسی کی مشیت سے، مگر مراحل سے گزرتی ہے۔ یہ جو مراحل سے گزرتی ہے اس کی ایک تقریبی مثال یہ ہے جو میں نے ذہن سے زمین تک کا سفر ایک مکان کا بیان کیا آپ کے سامنے، توجہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کی تخلیق پر اگر آپ غور کریں، یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، اسی طرح سے ہے، اسی طرح سے تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسی طرح سے ہے، اس لیے کہ ہر لمحے تغیر کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر لمحہ کائنات بدل رہی ہے۔ جب ہر لمحہ بدل رہی ہے تو ہزار سال پہلے اور ایک لاکھ سال پہلے اور ایک کروڑ سال پہلے کائنات اسی شکل میں تو نہیں تھی، اس کے معنی ہے کہ کائنات مسلسل تغیر سے گزر رہی ہے۔ تو خالق کائنات نے جب یہ کائنات خلق کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ظرف علم الہی میں سب سے پہلے جو شکل بنی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے جو صورت بنی وہ کیا تھی؟ ظرف علم الہی میں سب سے پہلا تعین کیا تھا؟ پہلا تعین جہاں سے گریبان ازل کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی، وہ پہلا تعین ہے حقیقت محمدیہ۔ جب نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، کچھ نہ تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، کچھ بھی نہ تھا، حق کی ذات تھی یا ایک حق شناس تھا، حق کی ذات تھی، اور اس نے ایک حق شناس کو خلق فرمایا اس مقام میں۔ وہاں تک اگر ذہن پہنچ سکے آپ کا اور تعین اول کی اصطلاح کو سمجھ سکیں، تعین اول یعنی میں نے کہا گھر، وہ گھر کا ایک مفہوم ہو گیا ذہن میں، لیکن گھر میں جہاں ذرا سا در و دیوار کا نقشہ بنا ابھی ذہن ہی میں، یعنی جہاں مبہم تصور نے تصویر کی شکل پائی، یہ سب سمجھنے سمجھانے کے لیے ذہن سے قریب آ جائے بات، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جہاں مبہم تصور نے تصویر کی صورت پائی وہ ہے گویا کہ وہ ہے مقام تعین اول، وہ ہے تعین اول، عرفا کی اصطلاح میں یہ تعین اول حقیقت محمدیہ ہے، یعنی حق کی شناخت، حق کی قدر، حق کی قدردانی، حق شناسی، یعنی نبوت، جوہر نبوت منحصر ہے حقیقت محمدیہ میں، اور جب منحصر ہے حقیقت محمدیہ میں تو باقی جتنے انبیاء ان کے بعد خلق ہوئے، پہلے کا کیا خلق ہوا؟ نور مصطفیٰ، پیکرے خاکی آدم بعد میں خلق ہوا، تو ممکن کیسے تھا کہ اس وہ عادل پروردگار ایک پیکر خاکی کے آگے اس نور مقدس کو سجدے کا حکم دیتا؟ ممکن نہیں تھا کہ نور سے خاک کو سجدہ کرایا جائے، یہ ممکن نہیں تھا، بلکہ خاک کو بھی سجدہ کرایا گیا تو اس لیے کہ یہ خاک کا پیکر اس نور کا متحمل ہونے والا تھا، اس نور کا اس خاک نائے دہر میں خاک سارانہ ظہور ہونا تھا، اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے، جس کے وسیلے سے، جس کے واسطے سے، جس کے ذریعے سے، جس کی صلب سے نور مصطفی کو اس دنیا میں تجلی فرمانی تھی، جب اس کی یہ عظمت ہے کہ تمام ملائکہ سے اس کو سجدہ کرایا جاتا ہے تو محمد کی عظمت کیا ہوگی؟ عظمت کیا ہوگی؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں جنہیں اس دنیا میں ہدایت کا منصب دیا گیا، یہ وہ ہیں جنہیں آخرت میں شفاعت کا حق عطا کیا گیا، اور چونکہ قرآن مجید میں ابھی گفتگو ظاہر ہے کہ فشردہ اور مختصر ہو رہی ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے کہا قرآن مجید میں صرف عالن کا کلمہ نہیں ہے، ایک نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، بلکہ تثنیہ بھی نہیں ہے، جمع ہے، جمع عالین کا تذکرہ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ منصب ہدایت اور یہ حق شفاعت یہ جن افراد میں منحصر ہے، یہ ایک سے زیادہ ہیں بظاہر، حقیقت میں ایک ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، اور مقام ظہور میں، مقام کثرت میں ایک سے زیادہ ہیں، اب ایک سے زیادہ ہیں تو کون کون ہیں، کس کو ہم مانیں اور کس کو ہم نہ مانے، اسی لیے پھر پیغمبر نے ایک نئی متعدد طریقوں سے اس حقیقت سے روشناس کرایا، جس میں سے ایک طریقہ وہ تھا کہ اپنی چادر کے درمیان چند افراد کو، جن میں سے ہر ایک اس منزلت پہ تھا کہ جسے سند منیت حاصل تھی، علی منی، حسن منی، حسین منی، فاطمہ منی، یہ سندیں انہیں حاصل تھیں، انہیں جمع کیا اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت۔ پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت۔ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، بحث پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ بحث بہت طویل ہے لیکن گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج مجلس اعضاء میں ہماری عزیز و عظیم و شریف و کریم ملت، ملت اسلامیہ اور جمہوری اسلامی ایران کے ایک نمائندے تشریف فرمائے۔ پروردگار انہیں زندہ رکھے، سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ بہت ہی، یہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا، یہ آغا سبحانی، یہ مرد مجاہد ہیں، یہ زبان کے مجاہد نہیں، عمل کے مجاہد ہیں، اور علم و دانش سے بھی آراستہ ہیں، اور چند ہی ملاقاتوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ کس قدر اخلاص ہے ان کے اندر۔ دیکھیے، بارگاہ الہی میں سب سے قیمتی چیز خلوص ہے، جوہر اخلاص۔ مجھے واقعی خاص طور پہ اس شخص سے دلی محبت پیدا ہو گئی ان سے گفتگو کے بعد، اس لیے کہ ان کی گفتگووں میں اور ان کی آنکھوں میں اور ان کے آنسوؤں میں میں نے وہ چمک دیکھی جو نور قلب کی چمک تھی۔ اور اب یہ ممبر پہ آپ جانتے ہیں کہ میں سیاسی تقریریں کبھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی بات کہیں متعلق ہو رہی ہو تو وہ دل کی چیخ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں ممبر پر سوائے ذکر محمد و آل محمد کے اور کسی چیز کو روا نہیں رکھتا، لیکن اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ملت عزیز ایران کس قدر حق ادا کر رہی ہے، بیعت حق کا۔ پوری جرأت سے حق کو اختیار کرنا اور پوری بے باکی سے باطل کو رد کرنا، یہ حریت اس قوم میں پائی جاتی ہے۔ اس نے شہنشاہیت سے آزادی صرف سیاسی آزادی نہیں حاصل کی، لفظی آزادی نہیں، اس کی آزادی وہ آزادی نہیں ہے جس کے لیے ہم کہہ سکیں کہ وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، بلکہ واقعاً وہاں چونکہ آزادی آئی ہے، پرچم حسینی کے زیر سایہ۔ معلوم ہے آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کا جملہ کیا تھا، ہمارے پاس جو کچھ بھی دولت ہے، جو آزادی ہے، جو قوت ہے، جو کچھ بھی ہے سرمایہ، جو کچھ بھی دولت ہے ہمارے پاس، وہ سب عاشورہ کی دین ہے۔ مشہور جملہ ہے۔ سب سے بڑی انقلابی تقریر جو کی تھی امام خمینی نے، وہ روز عاشورہ کی تھی۔ اور یہ غم امام حسین کو اس عزاداری کی تحریک کو ایک انقلابی تحریک بنانے کا کارنامہ صفحہ تاریخ پر، عرصہ تاریخ میں، حقیقی عرض تاریخ پر جس قوم نے اس صدی میں کر دکھایا ہے، وہ ایرانی ملت ہے۔ اب لوگ حسد کریں تو کریں، اب میں کیا کروں، ایک حدیث بھی نہ سناؤں کیا آپ کو؟ حسد کس سے کیجئے گا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حدیث ہے صحیح السند، اور یہ حدیث تمام بزرگان حدیث اسے تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی تشریف فرما تھے، پیغمبر نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اور کہا یہ وہ ہے کہ اس کی قوم اگر ثریا میں بھی علم ہوگا تو وہاں سے بھی لے آئے گی. میں دنیا کے لوگوں سے کہتا ہوں تم اپنی اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھپا کے کہاں رکھو گے, یہ ملت ثریا سے بھی علم لے کر آ جائے گی. حسد نہ کرو, تعاون کرو. حسد نہ کرو, تعاون کرو, خیر پر تعاون, حق پر تعاون, اسلامی اقدار پر تعاون, انسانی اقدار پر تعاون, بر و تقویٰ کی راہ میں تعاون, تعاون کرو. ہم تو اس دور میں آ چکے ہیں جہاں بر و تقویٰ پر عدم تعاون کی اساس قائم ہو گئی ہے. برائیوں میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں اور اچھائیوں میں ایک دوسرے سے عدم تعاون, تقریباً صورتحال یہ ہے. یعنی قرآن مجید نے جو دعوت دی ہے ہم اس کے برخلاف جا رہے ہیں. پوری دنیا کا یہ حال ہے. قرآن نے کہا وتعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کا ساتھ دو, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کا تعاون کرو بر و تقوی پر, نیکی اور تقوی کی راہ میں. ہم نیکی اور تقوی کی راہ میں ایک دوسرے سے عدم تعاون کا رویہ رکھتے ہیں. اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور دیکھو گناہ اور ظلم و زیادتی کے راہ میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. تو صورتحال کیا ہے کہ جہاں مدد کی ضرورت ہے کہ سب مل کر جائیں وہاں نہیں جاتے, اور مٹھی بھر آزادی خواہوں کو کچلنے کے لیے سب مل کے پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ملت اسلامیہ اور ممالک اسلامیہ اور تمام دنیا کی مملکتوں کا حال کیا ہے. نہ اسلامی قدریں محفوظ ہیں, نہ انسانی قدریں محفوظ ہیں, اور جو لوگ حقوق بشری کا تذکرہ کرتے ہیں وہ خود قدم قدم پر حقوق بشری کو پامال کرتے ہیں. اور ایسے ماحول میں بھی اگر واقع آپ اسے صرف مذہبی رسم سمجھتے ہیں, آپ اسے ایک فرقے یا ایک مسلک یا مٹھی بھر مسلمانوں کی رسوم خیال کرتے ہیں, خدا کی قسم روح زمین پر اگر کوئی مدرسہ, کوئی مکتب, کوئی تحریک ایسی قائم ہے جہاں انسانی اقدار کا ذکر ہوتا ہے, جہاں اسلامی اقدار کا ذکر ہوتا ہے, جہاں نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے, جہاں جذبات کو مہمیز کیا جاتا ہے بر و تقویٰ پر تعاون کے لیے, وہ مکتب حسینی ہے. وہ مکتب حسینی ہے. اس آزاداری کو آپ ایک مسلک کی چیز نہ سمجھیں, ایک مکتب فکر کے رسوم و رواج اور عادات نہ سمجھیں. آزاداری یہ خدمت کر رہی ہے تمام عالم بشری کی خدمت. جوانان عزیز, اس آزاداری کو محفوظ رکھیں, پیام حسینی کو عہد کریں کہ روح زمین پر سانس لینے والے ہر ہر فرد بشر تک امام حسین کا تذکرہ پہنچ جائے, یہ عہد کریں. بس بہت سی باتیں رہ گئیں, بہت سی بحثیں رہ گئیں, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بعض سوالات تھے, اب انشاءاللہ کل اور پرسوں کی تقریر میں ان سوالات کا جواب عرض کر دوں گا, لیکن ایک اہم سوال تھا وہ عرض کر دوں. میں نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل میں آپ کی شجاعت کی طرف اشارہ کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ آپ کی ایک شان شجاعت کی یہ تھی کہ اکثر, میں نے اکثر کہا تھا, عموماً اکثر آپ میدان میں گھوڑے پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے, سواری کا سہارا نہیں لیتے تھے. اکثر یہ نہیں کہا تھا کہ قطعاً کسی جنگ میں آپ نے سواری کا سہارا نہیں لیا, یہ نہیں عرض کیا تھا میں نے. سوال قائم کرنے سے پہلے غور کر لیا کیجئے کہ بات کیا کہی گئی اور کس سیاق و سباق میں کہی گئی. یقیناً یہ مولا کی ایک خاص ادا تھی کہ اکثر بڑی جنگوں میں, اکثر بڑی جنگوں میں, خیبر کی جنگ کیا کوئی معمولی جنگ تھی, خندق کی جنگ کیا کوئی معمولی جنگ تھی, بدر کی لڑائی کیا کوئی معمولی لڑائی تھی, اکثر بڑی جنگوں میں آپ کی ایک ادا یہ تھی, یہ بغیر سواری کے بس ایک تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے. میں کہتا ہوں کہ علی کی ادا ہی سب سے بڑی قاتل ادا ہے. خدا کی قسم. اب بعض حضرات نے سمجھا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ سواری پہ نہیں بیٹھے. ارے یہ علی ہے کہ ان کی ہر ادا کی داد اللہ نے دی ہے. جب کبھی یہ گھوڑے پہ بیٹھے تو بھی شان یہ تھی کہ اللہ نے ان کا بھی قصیدہ کہا اور ان کے گھوڑے کا بھی کہا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں تک کی تعریف کی. سورہ والعادیات موجود ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ کس کا تذکرہ ہے؟ علی گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو حسن کا ایک الگ, حسن کی ایک الگ شان ہوتی ہے, جلال کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. گھوڑے پر نہ بیٹھے تو الگ انداز ہوتا ہے. یہ علی ہے. ہر چیز کا موقع ہوتا ہے, ہر چیز کا محل ہوتا ہے. عموماً دوسروں کی بات ہے, عموماً فوج میں جانے والے کیا کرتے ہیں, گھوڑے سے کیا کام لیتے ہیں, بھاگنے والوں کا پیچھا کرتے ہیں یا خود بھاگنے کے لیے گھوڑے کا استعمال کرتے ہیں. ویسے یہ بھی کوئی منحصر نہیں ہے, تاریخ میں ایسی بھی مثالیں ہیں کہ بغیر گھوڑے کے بھی لوگ بھاگتے نظر آئے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نے کہا کہ گھوڑے ہی پر بھاگتے ہیں, گھوڑے کے بغیر بھی بھاگنے کی مثالیں موجود ہیں. جیسے یہاں دو مثالیں ہیں وہاں بھی دونوں مثالیں ہیں. علی علیہ السلام گھوڑے پر بھی جنگ کرتے تھے اور بغیر گھوڑے کے بھی جنگ کرتے تھے. ایسے ہی بھاگنے والے گھوڑے پر بھی بھاگ جاتے تھے, بغیر گھوڑے کے بھی بھاگ جاتے تھے. یہ موقع محل کی بات ہوتی ہے. اگر میدان ہے سرپٹ تو گھوڑے پر بیٹھ کے بھاگے گا انسان, اگر خطرناک پہاڑی ہے جس پہ گھوڑا نہیں چڑھ سکتا تو پھر انسان اپنے پیروں ہی سے تو بھاگے گا. مجبوری ہے, کر بھی کیا سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بس گفتگو ختم ہو گئی. اب میں بتاتا ہوں کہ گھوڑے کا اچھا استعمال کیا ہوتا ہے. اور روز عاشورہ سرکار سید الشہداء نے پیادہ بھی جہاد کیا ہے, لیکن آپ سنیں گے روز عاشورہ کسی قسم کا جہاد ایسا نہیں ہے جو حسین نے نہ کیا. لیکن خاص طور سے گھوڑے پر آپ تشریف فرما تھے اور اس کی وجہ تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین کو بار بار میدان میں جانا تھا اور واپس آنا تھا. حسین کو در خیمہ سے میدان تک بار بار جانا تھا اور واپس آنا تھا, کبھی لاشوں کو اٹھانے کے لیے, کبھی لاشوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھانے. اجرکم علی اللہ. حسین نے جو گھوڑے کا استعمال روز عاشورہ کیا ہے اس کی کئی وجہ ہیں، بہت سی وجہ ہیں. یہ حسین کی شجاعت کے منافی نہیں ہے، یہ سرکار سید الشہداء کی شجاعت کے منافی نہیں ہے، تقاضا تھا، ضرورت تھی، امام کو معلوم تھا کہاں کب گھوڑے سے کیا کام لینا ہے. اس لیے کہ آج 7 محرم ہے، آج کس شہید کا ماتم کرتے ہیں آپ؟ کب سے انتظار تھا محرم کا؟ سال بھر ہم محرم کا انتظار کرتے ہیں. محرم آیا اور کیسا گزر گیا. میں پھر کہوں گا یہ ظرف وقت کیسا کیسا تنک ظرف ہے، کیسا اتھلا ہے، کیسا چھچھلا ہے، کیسا ستھی ہے، کیسا کم ظرف ہے. اور یہ ذکر پاک کتنا عظیم ہے، کتنا وسیع ہے، کتنا عمیق ہے. ہر روز تشنگی رہ جاتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے، ہمیں نہ فضائل پڑھنے کا موقع ملتا ہے نہ مصائب پڑھنے کا موقع ملتا ہے. 7 محرم کو ہم اس ہاشمی نوجوان کا ماتم کرتے ہیں جو پوری علوی شان کے ساتھ میدان میں آیا ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ امیر المومنین اکثر نہ زرہ استعمال کرتے تھے، یہ بچہ بھی جو آیا ہے تو اس کے جسم پہ زرہ نہیں ہے، ایک ہلکا سا کرتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے لیکن ایک پاؤں کی گھوڑے کے رکاب تک دونوں پاؤں پہنچتے نہیں ہیں، اور ایک قدموں میں جو نالین ہے اس کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. آپ تصور کیجئے کہ کیا تصویر ہے. یہ بچہ جنگ کے ارادے سے نکل رہا ہے، مگر اس بچے کی بھی عجب ہیبت ہے دشمنوں پر، اس کے جمال کی بھی ہیبت ہے، اس کے جلال کی بھی ہیبت ہے. جمال کی ہیبت یہ ہے کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ جب حسن کا بیٹا قاسم خیمے سے نکلا ہے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے آ گیا. یہ دشمن کا بیان ہے، یہ دشمن کا بیان ہے، جیسے چاند کا ایک ٹکڑا آ گیا. اور ہیبت کیا تھی، جلال کیا تھا؟ اب وقت بالکل نہیں ہے، وقت گزر چکا. تاریخوں میں ہے، مقاتل میں ہے کہ اس نوجوان نے کہ جو ابھی گویا سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچا تھا، لم یبلغ الحلم، یہ اپنے سن بلوغ تک نہیں پہنچا تھا، اس نے وہ بے پناہ جنگ کی کہ کئی بڑے بڑے سورما دشمن کے تہے تیغ کر ڈالی. اور اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ ہر طرف سے اس بچے پر وار کرنے کی کوشش کی گئی. ایک شقی آگے بڑھا اور اس نے سر مبارک کے قاسم پہ ایسا گرز مارا کہ قاسم سے گھوڑے پہ رہا نہیں گیا، قاسم زمین پر آئے. آتے آتے بے اختیار زبان سے نکل گیا، چچا میری خبر لیجیے، یا عمّا ادرکنی، چچا جان میرے، میری خبر لیجئے، میری مدد کیجئے. کربلا میں شاید یہ واحد شہید ہے جس نے امام حسین کو مدد کے لیے پکارا، اور صرف یہی ایک وجہ کافی ہے حسین کے گھوڑے پہ بیٹھنے کی کہ اب اگر حسین پیادہ جاتے تو کچھ دیر تو ضرور ہوتی. امام حسین نے فوراً گھوڑے کو مہمیز کیا اور تیزی کے ساتھ، انتہائی سرعت کے ساتھ پہنچے، اور اگر نہ پہنچتے تو کیا ہوتا؟ جب پہنچے تو دیکھا قاتل چاہتا ہے کہ امام کی نگاہوں کے سامنے قاسم کا سر جدا کرے. اجرکم علی اللہ، امام نے تلوار کھینچی اور اس قاتل کے ہاتھ پہ ایک ضرب لگائی، وہ ہاتھ کٹ کے علیحدہ ہو گیا. اور پھر چاہتے تھے کہ اس قاتل کو ختم کرے کہ فوج دشمن نے دوبارہ اس قاتل کو بچانے کی کوشش کی. اور بس اب یہاں مورخین اپنے انداز سے تجزیہ کرتے ہیں، مگر مجھے اپنے والد مرحوم کا انداز یاد ہے کہ وہ تمام روایتوں کو جمع کر کے کہتے تھے کہ یہ عجیب شہادت ہے، عجب قیامت برپا ہو گئی، اس قاتل کو بچانے کے لیے دشمن سپاہی آئے، انہوں نے بچانے کی کوشش کی، حسین نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس طرح آویزش ہوئی کہ وہ قاتل بھی وہیں پامال ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مگر فوجیں جب اس طرف کی اس طرف اور اس طرف کی فوجیں اس طرف آئیں تو جہاں وہ قاتل پامال ہوا وہیں حسن کا وہ چاند سا بیٹا وہ بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، اور اب صورت یہ تھی کہ حسین نے لاشا نہیں اٹھایا، ابا بچھائی اور لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور کہا بھیا حسن تمہاری قربانی قبول۔